نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ادھر آ جائے، اس طرف سے آ جائے، شارٹ کٹ، اور آگے ہو جائے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور کم از کم تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، کم از کم تین سانس میں. سنت ہمارا مشہور ہے کہ تین سانس میں پانی پینا چاہیے، لیکن یہ سنت اصل میں ہے کم از کم تین سانس میں. اب دیکھیں نا، یہ ہمارا گلاس ہی دیکھیے، تین سانس میں تو سانس اکھڑ جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ ترقی کر کے پنجابی گلاس میں پی لیا تو، اور پھر پانی ہو بھی شدید ٹھنڈا، کیسے پی سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے سنت کیا ہے کہ کم از کم تین سانس میں پینا سنت ہے. تین سانس سے کم میں نہ پیئے، پانچ، سات اور اس سے بھی زیادہ. اس لیے بعض لوگوں کے سنت پیش کی بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو زندگی میں پہلی دفعہ سنی. وجہ بھی یہی ہے. اب آپ دیکھیے نا، اب بڑا گلاس ہو، پنجابی گلاس ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، کیسے انسان بڑا گھونٹ لے سکتا ہے؟ تو سانس ہی اکھڑ جائے گا. اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کھانا کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اور پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، کہ تاکہ کوئی مضر چیز اندر داخل نہ ہو جائے. اور اس کے بعد، پانی پینے کے بعد، پھر دعا پڑھے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر اس دعا کو نقل کیا ہے، جو میرے مرشد اور ہمارے شیخ نے سے پہلی دفعہ سنی ہم نے، کہ پانی پینے کے بعد کی بھی دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. کیا معنی؟ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی سقانا، جس نے ہمیں پلایا، عذبا فراتا برحمتی، میٹھا پانی اپنی رحمت سے، اور ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی جیسے اس کو کڑوا نہیں فرمایا. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک کنواں تھا گنگوہ کے اندر، تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے اس میں سے پانی پیا، مٹی کے پیالے میں، بدھنا جس کو بولتے ہیں، اس میں پانی پیا تو پانی کڑوا تھا. انہوں نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی، کہتے تھے تو پانی کڑوا ہے. فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پانی میٹھا ہے. حضرت فرمایا لے کر آؤ. وہ اسی پیالے میں لے کر پانی کو حضرت گنگوئی کو پیش کیا. اب حضرت گنگوئی نے گھونٹ پڑا تو فرمایا کہ کڑوا ہے. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے کہ اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے مراقبے میں سر جھکا لیا، اور تھوڑی دیر میں حاضری نے مجلس سے فرمایا کہ کلمہ شریف پڑھو جتنا ہو سکے. کچھ دیر تک حضرت نے بھی اور سب حاضرین مجلس نے کلمہ شریف پڑھا. پھر اس کے بعد حضرت نے دعا مانگی اور فرمایا اب اس پانی کو پیو. جب پانی پیا تو میٹھا. عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ پیالہ جس مٹی سے بنا ہے وہ اصل میں قبر کی مٹی ہے، اور صاحب قبر کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، پھر جب کلمہ شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت پر فرما دی تو وہ پانی بھی میٹھا ہو گیا. تو پتہ یہ چلا ظرف کی بھی قیمت ہوتی ہے. اسی لیے خانقاہوں کے اندر صحبت اہل اللہ میں دل کی صفائی کی جاتی ہے، تاکہ عبادات کے انوارات اور علم کے انوارات سے جب وہ خالص دل میں آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی عبادت عبادت ہوگی، اس کا علم علم ہوگا، اس کی تقریر تقریر ہوگی، اس کا سجدہ سجدہ ہوگا، اس کا ذکر ذکر اور اس کی تلاوت تلاوت ہوگی. اگر دل میں غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، تمام محبتیں گھس گئی ہیں لیلاؤں کی، اب وہ علم کا دودھ بھی ڈالے گا، برتن گندا ہے، غلیظ ہے، اس غلیظ برتن کے اندر آپ سالن یا دودھ ڈال دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ قلب کو غیر اللہ سے صاف کرو، اللہ والوں سے اس کو صاف کراؤ، برتن کو منجواؤ، صفائی کراؤ، رگڑائی کراؤ، اس کے بعد علم کا، عبادت کا، ذکر اور تلاوت کا، اس میں موتی ڈالو اور اس میں نور ڈالو، پھر دیکھو عبادت اور ذکر کا اور علم کا کیا مزہ آتا ہے. اس لیے فرمایا اس کو صاف کرو، اور یہی کام صحبت اہل اللہ میں ہوتا ہے. خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اللہ کے رہنے کے قابل دل کو بنا لیا جائے. تو پانی پینے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. اسی طرح سے ایک دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا ہے، اس کو بھی یاد کریں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اور ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اب رہی بات کہا صاحب یہ تو دعا ہم نے کبھی سنی نہیں، کیسے یاد کریں؟ کوئی بات نہیں، حل موجود ہے، بیان کے بعد کتاب حاصل کر لیں مفت میں. سنت کی کتاب میرے مرشد کی ہے، وہ کتاب لے لیجیے، یہ دونوں دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. ارے یہ دسترخوان کیا اپنے سامنے اٹھوایا جائے، یہ سنت ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ورنہ کوئی اور بیٹھ جائے. اس لیے دسترخوان کا ادب یہ ہے کہ کھانا رکھ کے مہمان کو نہ بلانا چاہیے، بلکہ اصل ادب یہ ہے کہ مہمان پہلے بیٹھے پھر کھانا آئے، کھانا مہمان کا انتظار نہ کرے بلکہ مہمان کھانے کا انتظار کرے، اور پہلے کھانا اٹھے پھر مہمان اٹھے. ایسا نہیں کہ کھانا چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یہی تو فرمایا ولا مستغنا عنہ ربنا، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، یہ ادب ہے. رہی بات کہ جی انتظامن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں تب یہ کرے، ایک آدمی بٹھا دے، دو آدمی بٹھا دے، اس کے بعد کھانا لگا دے. کہ جی عورتیں جس طرح کھانا لگاتی ہیں مرد ویسے لگا نہیں سکتے. پہلی بات تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کھانا جی چلو اچھا بھائی سلیقہ بہت زیادہ چاہیے، تو ایک بچہ کوئی بٹھا دیا، وہ دسترخوان لگا دیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی محرم پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد عورتیں چلی گئی لگا کے پھر مہمانوں کو بلا دیا، ایسا بھی ممکن ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمایا کہ جس گھر میں دو بھائی مل کر رہتے ہیں، نامحرم کی تعریف یہ ہے کہ نامحرم وہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شادی ہو سکے وہ نامحرم ہے، اور جس سے کبھی بھی شادی نہ ہو سکے وہ محرم ہے. جیسے ساس، اب اگر بیوی مر بھی جائے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر بیوی مر جائے سالی سے شادی ہو سکتی ہے، لہذا وہ نامحرم ہوئی. تو جو نامحرم ہوگی اس سے پردہ ہوگا. یہی چچی کا حکم ہے کہ چچا کا انتقال ہو جائے اس سے شادی ہو سکتی ہے. یہی حکم مومانی کا ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے اگر ماموں مر جائے. اس لیے نامحرم سے پردہ ہے، نامحرم سے پردہ ہے. اور محرم کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس سے زندگی کے کسی موڑ پر شادی نہ ہو سکے، حرام ہے جس پہ، جس میں بیوی کی ماں بھی آ گئی. بیوی بننے سے پہلے تو اس سے ہو سکتی ہے اگر فیلڈ خالی ہے تو، لیکن جب ایک دفعہ ہو گئی اب اس کے بعد اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن ایک بہت عجیب سی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں، میری ساس کا انتقال ہو گیا لیکن میں نے اپنی کبھی زندگی میں اپنی ساس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. ایک حیا آتی ہے. تو ہاتھ ملاتے ہوئے حیا آتی ہے، خجائے کے گلے ملنا. دیکھیے مسئلہ تو بہت عجیب سا ہے، لیکن اگر نہ بتائیں تو کیا کریں، شرم کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا. لیکن مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے. اگر شہوت سے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگا دیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے. اگر ہم نے شہوت سے بیٹی کو ہاتھ لگا دیا، بیٹی نے شہوت سے باپ کو ہاتھ لگا دیا، ماں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام. ماں نے شہوت سے بیٹے کو ہاتھ لگا دیا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام باپ پر. اس کو حرمت مصاہرت بولتے ہیں. فقہ کا اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، فقہ کی ہر کتاب میں ملیں گے، فتاوے کی ہر کتاب میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو آئے دن ہو رہے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر شوہر نے ساس کو ہاتھ لگا دیا تو بیوی حرام. یہی تو کہا کہ ساس سے گلے ملنا سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض ساس تو کم عمر بھی ہوتی ہے. شرم بھی کوئی چیز، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ان سے بھی احتیاط کی. بات تو عجیب لگتی، لو جی یہ کیا بات ہوئی بیٹی بھی. لیکن میرے پیارے دوستو، جب تقوی کی دولت، تعلق ماننا جب دل میں آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ کتنی احتیاط. اپنے نفس پر بھروسہ کبھی نہیں کیا. اس لیے یہ مسائل ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ان مسائل کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ اتنی خبر نہیں ہے کہ اگر روزے کے اندر، یعنی یہ عجیب بات ہے، روزے کے اندر اگر اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو قضاء کے علاوہ کفارہ بھی ہے. کئی لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، اچھا جی کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جی کفارہ یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھتے رکھتے کمر ٹوٹ جاتی ہے، 60 روزے، اور وہ بھی مسلسل. بعض لوگ کیا حرکت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیسہ دے دیں گے. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ، فدیہ تو وہ دے سکتا ہے کہ جس میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو. لہذا فدیہ کا مسئلہ یہ ہے، کفارے کے علاوہ بھی، کہ فدیہ اس وقت دینے کی اجازت ہے کہ جب امید ہو کہ اب یہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا، تب فدیہ دے سکتے ہیں. اور اگر اب یہ امید ہے کہ جی اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب طاقت ختم ہو گئی، اب روزے کی طاقت نہیں ہے، اور آئندہ آنے کی امید بھی نہیں ہے طاقت، اس پر ہے فدیہ. لیکن مان لو فدیہ ادا کر دیا، کسی دوست نے سلاجیت لا کر دے دی، طاقت پھر آ گئی. یخرج الحی من المیت، طاقت آ گئی دوبارہ، اب دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے فدیہ دینے کے باوجود. لہذا یہی مسئلہ اس کفارے کا ہے کہ مسلسل 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. 59 ایک کم 60 59 روزے رکھے کہ 60 روزہ نہ رکھ سکے، تو اب گنتی دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. اس لیے دوستوں سے ہی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد 10-11 بجے تک کا وقت بس نکال دو، خصوصاً نئی شادی والے ہوتے ہیں نا. اس لیے جو پہلے زمانے میں بڈھے ہوشیار تھے نا، وہ رمضان شریف سے پہلے شادی نہیں کرتے تھے، وہ رمضان شریف کے بعد شادی کرتے. اس کے اندر یہ حکمت موجود ہے. کیا دیکھو سمجھداری کی بات ہے. یہ ہمارے بڈھوں کے جو کام ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے کام, اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس میں حکمت یہ بھی ہے کیونکہ نئی نئی شادی کی جو مستیاں ہوتی ہیں وہ چیز ہی الگ ہوتی ہے. اس لیے اس کے اندر بھی ہمارے بزرگ حکمت رکھی کہ کم سے کم چلو ٹھیک ہے بیوی ہے بھائی, وہ کام اپنے حق کے زوجے تو ادا کر رہا ہے, ملاقات کر رہا ہے, لیکن کم سے کم اس چیز سے تو بچے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بھی خیال کیا, سبحان اللہ. اس لیے میرا ذوق یہ ہے کہ جب نکاح میں اور رخصتی میں فاصلہ ہو تو نکاح نہ کیا جائے, یہ میرا ذوق ہے. شرعی مسئلہ نہیں پیش کر رہا میں, شرعی بات نہیں پیش کر رہا, یہ ذوقی بات ہے. وجہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد بیوی سے ملاقات کی اجازت ہے, ملاقات کی بھی اجازت ہے اور بات کرنے کی بھی اجازت ہے وغیرہ ذالک. لیکن ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. عجیب بات یہ ہے کہ جن کے ہاں پردے کا رواج نہیں ہے تو کزن سے آپس میں گپ اینڈ شپ سب چل رہی ہے, موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کر بھی جا رہے ہیں اور مستی مذاق چھیڑ چھاڑ سب ہو رہی ہے, منگنی ہوتے ہی پردہ ہو جاتا ہے. اور اگر نکاح ہو جائے تو اس سے زیادہ سخت پردہ ہوتا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا. یہ ہمارے معاشرے کا عجیب ایک رواج ہے کہ جب منگنی نہیں ہوئی, جب تک منگنی نہیں ہوئی تو جناب کیا عالم ہے کہ گپے شپے چھیڑ چھاڑ مستی مذاق سب ہو رہا ہے, منگنی ہوتی پردہ, اور اگر نکاح ہو گیا تو اتنا سخت پردہ کہ بالکل گویا حرام ہے اس سے ملنا. یعنی عجیب معاملہ, جب ملاقات کی شریعت نے اجازت دی معاشرہ ملنے نہیں دے رہا, اور جب اجازت نہیں تھی او جی بڑے. وہ جیسے ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی بڑی بدصورت اور کراہیت والی, اس کو حمل ٹھہر گیا. تحقیق کی تو ایک شخص تھا, وہ پتا چلا تو اس نے زنا کیا تھا اس کے ساتھ. قاضی صاحب کے پاس آیا, اب وہ تو ہو گیا تھا, تو قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ ظالم جب تم نے یہ حرکت کی تھی تو تم نے عزل کیوں نہیں کر لیا. عزل سمجھتے ہیں بھائی, باہر ڈسچارج کر دینا, سمجھیں گے نا. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ, وہ تو حرام ہے. دیکھا آپ نے صاحب, یہی بات ہے بس. توبہ توبہ عزل کروں, وہ تو توبہ توبہ گناہ ہے وہ تو. ارے ظالم جو منہ کالا کر رہا ہے تو. یعنی ہمارے یہ معاشرے کا آپ نفسیات دیکھیے کہ جب اس کے ملنا حرام, دیکھنا حرام, گفتگو حرام, خوب گپ اینڈ شپ. اب شریعت کہہ رہی ہے اجازت ہے بھائی تم مل لو, نہیں توبہ توبہ توبہ, یہ کیسے ملے گا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اب ٹیلی فون پر لگے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر بات ہے بیوی ہے, چھیڑ چھاڑ تو کرے گا, وہ خود بھی خراب ہوگا اسے بھی خراب کرے گا باتوں باتوں میں, جس کو کہتے ہیں گلابی باتیں. اب یہ گلابی باتیں کا لفظ بتائیے کتنے زمانے بعد سنا ہوگا آپ نے, نوجوان نسل یہ جانتی بھی نہیں ہوگی. اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی پاگل, یہ بھی پاگل, کر کچھ سکتے نہیں ہے. تو اس لیے اس سے صحت بہت برباد ہوتی ہے, تجربہ یہ ہے میرا کہ صحت بہت برباد ہوتی ہے. اس لیے میرا ذوق ہے ذوق کہ نکاح میں اسی وقت کرے جب رخصتی قریب ہو, کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو بندے کو ایک حجاب ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن نکاح ہوتے ہی پھر کیونکہ شریعت کی طرف سے تو اجازت کے پردے ہٹ گئے, اب ٹیلی فون پر ہیں لگے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں. اچھا ایک اس سے مصیبت اور بھی ہوتی ہے کہ اب جب تک رخصتی نہیں ہوتی نا تو چونکہ اب وہ چیز ہے دور دور سے دیکھ رہا ہے ٹیلی فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں رات رات بھر, اور جائز بھی ہے, کوئی مرا منع بھی نہیں ہے, حلال ہے. لیکن ظاہر بات ہے رخصتی ہونے کے بعد تو یہ حرکت نہیں کر سکتا نا, کہاں اتنی باتیں کرے گا. تو نتیجہ کیا ہوا جی, پہلے تو آپ مجھ سے بہت باتیں کرتے تھے, اب تو مجھے آپ ٹائم ہی نہیں دیتے, تو شکوے شکایت پیدا ہوں گے. اس لیے منع اس چیز کو میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ زندگی اور برباد ہوتی ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ بس جس وقت رخصتی کرنی ہو نکاح اسی وقت کرے تاکہ کوئی یہ چکر ہی نہ رہے اور کھٹ کرے. لیکن اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, کوشش یہ کرے اگر کوئی چیز مانع نہ ہو تو اپنی اولاد کی شادی جلدی کرے. اگر کوئی چیز مانع نہ ہو, کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے. لیکن میرے پیارے دوستو یہ جو آج ہمارے عذر کیا جاتا ہے کہ جی پاؤں پر کھڑا نہیں ہے, تو یہ عذر مزیدار نہیں ہے. اب اس کا تو جواب میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اب 33 سال میں شادی, اب جس چیز کے کام لینا تھا وہ تاریخ تو بیٹھ گئی. ظاہر بات ایک وقت ہوتا ہے شادی کا. دادا لڑکوں کے لیے شادی کی جو عمر ہے وہ 22 سے لے کر 25 سال ہے, آئیڈیل ایج جس کو بولتے ہیں. اور لڑکیوں کی جو آئیڈیل ایج اور شادی کی بہترین عمر 16 سال سے 20 سال. دادا آپ دیکھیں 16 سے 20 سال کے درمیان ان کے بڑے اچھے رشتے آتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک عجیب رواج چلا, جی ہماری بچی تو ابھی چھوٹی ہے, بہت بری چیز ہے یہ. اس کے بعد یہ ایج ادار دیتے ہیں, یا دوسرا کیا ایک عذر یہ دیتے کہ جی چھوٹی ہے, اور دوسرا عذر کیا دیتے جی ابھی پڑھ رہی ہے, ابھی تو اس نے کالج میں یونیورسٹی میں گل بھی کھلانا ہے, اس لیے ابھی ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. اب اس کے بعد 20 کے ایج کراس ہوتے ہی پھر گنجوں کے رشتے آتے ہیں, اب وہ قبول نہیں. یعنی پھر وہ جو ایج وہ جو رشتے آتے ہیں اب وہ رشتے وہ کہ ارے صاحب یہ کیا کہ اتنی عمر دوسری شادی اور اتنی عمر والے کے, تو جو ایج تھی اس میں آپ یقین جانے اچھے رشتے بھی آتے ہیں. لیکن اس وقت ہم جو ہے ٹال دیتے ہیں, اور جب وہ ایج گزر جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ رشتے نہیں آتے. اب کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے کسی نے تعویذ کر دیا کہ نند کی جو خالہ کی باوچ کی دیورانی کی جیٹھانی کی چچی اور ممانی ہے نا ان کا کام ہے یہ کہ انہوں نے تعویذ کر دیا. نتیجہ وہ رشتے آتے نہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں. اور ہم اپنے ہاتھوں سے رشتے گواتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اور یہی حال ہے لڑکوں کا کہ اگر وہ لڑکے اب دیکھو وہ کالج میں جا رہا ہے یونیورسٹی میں جا رہا ہے جہاں کا ماحول باہر کا ہی ماحول دیکھیں, اب جس آفس میں کام کر رہے ہیں وہاں لڑکیاں ہیں, پکنک پہ بھی جا رہے ہیں, شمالی علاقوں میں گھومنے بھی جا رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, کیسے بچے گا وہ, کیا کرے گا بےچارا اگر تھوڑا سا خوف خدا ہے, تھوڑا سا خوف خدا ہے تو اندر ہی اندر کڑتا رہے گا. ورنہ وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ مادر پدر آزاد, نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. اس لیے میرے دوستوں یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کریں, فکر کریں, کوشش کریں اس چیز کے لیے. مناسب رشتہ ہے تو مناسب وقت ہو, مناسب رشتہ ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وقت گزر جاتا ہے پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں. جیسے لڑکے بھی ہیں وہ پھر جب ایج زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے 28-30 سال اور اس سے بھی زیادہ, پھر اس کے بعد ایک تو وہ شادی سے گھبراتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر حکیموں کے چکر لگاتا ہے, اور حکیم صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں ہاں بھائی نعرہ پاکستان لگائے تھے نا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو یہ ایک گزارش تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اب شادی پر بات چلیے تو ہمارے یہاں شادی کی رسم کی ایک عجیب چیز یہ ہے, شادی در حقیقت شریعت کی اتنی سادہ رسم ہے اور اتنی آسان ہے, جتنی آسان ہے ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا. ایک مرتبہ اسی مسجد میں اتوار کو میرا بیان کا معمول ہے نا اثر کے بعد, تو نکاح پر میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس نے کہا مولوی صاحب تم کیا بات کرتے ہو, تم لوگ صرف کہاں تقریریں کرتے ہو. کہا میرے باپ نے مجھ سے کہا ہے کہ شادی کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے, کہا میں دن رات محنت میں لگا ہوں، ابھی 1,00,000 جمع ہوا ہے، میری شادی کب ہوگی؟ اور کہا مجھے شادی کی ضرورت ہے. یہ ہمارا معاشرہ اور ایسا رواج بن گیا ہے کہ کتنی مشکل ہے. حالانکہ شادی کیا ہے؟ مسجد میں نکاح. میرے دوستو، مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے. نکاحوں کو مسجد میں کرے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو مسجد میں کرو اور اعلان کرو. اور وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو جبکہ مجمع کثیر ہو. اس لیے اتوار جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح سنت ہے، مسجد میں کرے. اچھا، لڑکی والوں کا کھانا جس کو بارات کا کھانا کہتے ہیں، نکاح کا کھانا، یہ خلاف سنت ہے. کتنی عجیب بات ہے. میرے اپنے سگے رشتہ دار کا واقعہ کہ ان کی بیٹی کی شادی، لڑکا غیر ملک میں رہتا تھا، وہ وہاں سے یہاں آیا، اس نے پہلے نکاح کرنا تھا، نکاح کے بعد کاغذات بنوا کر پھر دوبارہ رخصتی کے لیے لے جانا تھا. اور وہ جو میرے رشتہ دار، ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا تھا ان کی شادی کے لیے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ دلا دیا. تو اب لڑکے والوں نے شرط، انہوں نے کہا بھائی ہم، مجھ سے بات کی تو میں نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی میں تو حال میں نہیں جاتا، کیونکہ حال کے اندر کئی برائیاں ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا. نمبر ایک یہ کہ اتنا خرچہ، 50,000 روپے کے ہال، آج کل 30,000-40,000 روپے سے کم ہال ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی گھٹیا درجے والا، کہ جس کو خاندان والے وہاں پہ وہ ناک بھو چڑھاتے ہیں. ہال ایک برائی ہے. دوسری برائی، وہاں پر جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ سب اسراف کی ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہال والے کرتے ہیں، پیسے تو ہم سے لیتے ہیں. ایک دو اسراف. تیسرا اسراف یہ ہے کہ وہاں پر عموماً پردے کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، اور اگر پردے کا انتظام ہو بھی کہ جی علیحدہ ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہوتے ہی پہلے چچا جان جا کر لڑکیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے بھابھی صاحبہ نکل کے مردوں میں گھس جاتی ہے ساڑی پہن کر. اور بارات کا بھی جانے کا عجیب مزہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب بس کی انجن پہ بیٹھتے ہیں، بونٹ پر، وہ بس کے انجن پر رخ ادھر ہوتا ہے، ہاتھ میں تصدیق بھی ہوتی ہے حاجی صاحب کے، آپا آپ خیریت سے ہیں، بہت دن بعد ملاقات ہو رہی ہے، آج بھائی کی شادی کی برکت ہے، نیچے سے گرمی بھی مل رہی ہے، خود بھی گرم ہو رہے ہیں، انجن پر بیٹھے ہوئے نا، بارات لے کر جا رہے ہیں. بھائی نقشہ کچھ ٹھیک کھینچ رہے ہو گے نہیں، کیونکہ مرد آگے عورتیں پیچھے ہوتی ہیں عموماً، اور آگے الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کام ایک نقشہ ہے بہرحال، کہ انجن پر بیٹھ کے منہ ادھر ہے، اور جان بوجھ کر وہیں بیٹھیں گے، سیٹ بھی نہیں کوئی دے گا نہیں لیں گے، یہ بھی میں بتا دوں. اس لیے میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہر خاندان میں ایک خران قسم کا بڈھا ہوتا ہے، اور اس خران گڈھے کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ خرانٹ ہوتی ہے. وہ عادت کیا ہے؟ ہر جوان بیٹی کو گلے لگانا اور ہاتھ پھیرنا. مردوں کو نہیں پوچھے گا وہ، لڑکوں کو نہیں پوچھے گا، ساری بیٹیوں کو اس کا کام یہی ہے. اور یہ بات کیوں کی؟ لڑکیوں کی شکایتیں آئی ہیں ہم سے، مجھ سے پوچھا میں کیا کروں، میں نے کہا خبردار، ہرگز اس کو دیکھتے اس بڈھے کو. خوران تو میں نے ابھی بہت ہلکا لفظ استعمال کیا، ورنہ اس سے بھی زیادہ تھا کہ وہ ایسا بڈھا ہوتا ہے کہ بس کیا بتاؤں میں. تو وہ اس کو دیکھتے بس تم پتا چلا آ رہا ہے، تم ادھر جاؤ مت، لاکھ بلائے مت جاؤ، وہ ایک حرام کام کر رہا ہے. لڑکیوں نے شکایت کی کہ ایسی حرکت کرتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ظالم جو خبیث حرکت کر رہا ہے. تو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے بونٹ پر، انجن پر، سب کی خیریت پوچھ رہے ہیں. بھابھی جان پانچ بچے ہو گئے لیکن آپ کی اسمارٹنیس نہیں گئی. ابھی تک آپ ویسی کی ویسی اسمارٹ ہیں جیسی کالج میں ہوتی تھی. آپ کے تو ابھی تک گیٹ اپ وہ پورا اوپر سے نیچے تک ایکس رے ہو رہا ہے. یہ عالم ہے, لعنتی کام کر رہے ہیں. تو ہال کے اندر یہ بھی کباب, اور پھر گیٹ جو انٹری ہے, انٹرنس ہے, داخلی دروازہ وہ ایک, اب وہاں پر سارا جھمگٹا لگا ہوا. پھر مووی کی برائی الگ, ٹیبل کرسی خلاف سنت الگ. ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شادی میں ضرور آنا ہوگا, ہمارا تقریب ہے. میں نے یہ بات کی, کہا نہیں نہیں پھر بھی تمہیں آنا ہوگا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹیبل کرسی بھی ہوگی سب بات ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو سیدھی بات ہے, میری اپنی شادی ہوئی اور میرے گھروں کی شادی ہوئی الحمدللہ, بھائی وغیرہ کی, ہمارے یہاں سب کا جو انتظام تھا فرشی تھا. تو میں نے کہا تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ فرش پہ انتظام کر لو. کہا یہ تو بہت مشکل ہے, ایک آپ کی وجہ سے تو میں یہ کر نہیں سکتا. میں نے کہا ایک طرف تو تم مجھ کو اتنا کہہ رہے ہو کہ تمہارے بغیر شادی نہیں ہوگی, اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے اکیلے کے لیے کر نہیں سکتا. کہا جب تم میرے لیے یہ نہیں کر سکتے تو میں تمہارے لیے خلاف سنت کام میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس کام میں شریک ہونے کی, کہ تم ہمارے لیے کچھ کر. اور میرے شیخ کا واقعہ سنیے, حضرت کے بھانجے کی شادی, مامو جان آپ نے ضرور آنا ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا میں نہیں آؤں گا, مجھے رہنے دو. نہیں مامو آپ نے لازمی آنا ہے, آپ کے بغیر شادی نہیں ہوگی. فرمایا کہ بیٹا دیکھو میرے یہیں رہنے دو, ہم فقیروں کا کام بس یہیں خانقاہ میں پڑے رہنے دو ہمیں. نہیں مامو آپ کے بغیر کیسے ہوگی. فرمایا کہ دیکھو اگر میں آ گیا نا تو ایک تو ٹیبل کرسی پہ کھانا نہیں ہوگا, اور اگر کیمرہ والا آیا تو کیمرے والے کا جو ہے میں کیمرہ توڑ دوں گا, اور ونس گیدرنگ نہیں ہوگی. مامو آپ دعا دے دیجیے اسے. اب فرم چینج ہو گئے, آپ یہیں سے دعا دے دیجیے. تو میرے پیارے دوستوں, اب یہ ہال کی قباحت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مقروض کی دعوت کا نا مکروہ ہے. علامہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ ہماری حدیث شریف کی جو سند ہے ان سے جا کر ملتی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد, تو ان کے ایک شاگرد تھے نواب قطب الدین, جنہوں نے مظاہر حق لکھی ہے, حدیث شریف کی کتاب, مشکاہ شریف کی شرح مظاہر حق. اور ایک شاگرد ایک تھے قاضی صدر الدین صاحب, ایک شاگرد تھے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. تو وہ جو نواب قطب الدین صاحب تھے انہوں نے شاہ اسحاق صاحب کی دعوت کی, قاضی صاحب کو بھی دعوت دی اور ان کو بھی دعوت دی, مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کو. ان حضرات نے دعوت قبول کر لی اور مولانا مظفر حسین صاحب نے قبول نہیں کی. اچھا مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی اتنے عجیب آدمی تھے کہ آپ ان کا واقعہ, ان کی حالت تقویٰ کو اس چیز سے سمجھیں. حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پولیس افسر تھا, تھانے دار تھا, اور حلال رشوت نہیں لیتا تھا, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ میری دعوت قبول فرما لیں. حضرت نے فرمایا اچھا. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کے پیٹ میں حرام تو کیا, اگر مشتبہ کوئی چیز بھی چلی جاتی تھی فوراً قے ہو جاتی تھی. اس درجے کے آدمی تھے. تو تھانے دار نے دعوت کی, اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہا دے کہ پیسے لے اور جا اس سے اتنا دودھ لے کر آ, اور دیکھ خبردار کوئی گڑبڑ نہیں کرنا, پیسے دے کر دودھ لانا, کوئی گڑبڑ مت کرنا, ورنہ یاد رکھنا کہ سب کا پول جو ہے دسترخوان پہ کھل جائے گا. شیخ تشریف لا رہے ہیں. سمجھایا ستانے کا, جی جی صاحب جی فکر نہیں کرو. وہ گیا دودھ لے کر آ رہا تھا راستے میں تو کچھ ہوا, تھیلی گر گئی, وہ دودھ گر گیا, تو وہ واپس گیا. اس نے جا کر کیا ہوئے, تیرا دودھ گر گیا. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے, نالائق, تیرا قصور نہیں ہے. اس سے اور دودھ لے کر آ گیا. وہ جیسے ایک سپاہی نیا نیا بھرتی ہوا جیل میں, اس کی ڈیوٹی لگی, تو ایک قیدی مر گیا تو جیلر نے اس کو بلایا, جا اس کو لے جا اور چائے پانی لیا. اس نے کہا سر جی اس مرے ہوئے پر چائے پانی, اور نالائق. پرانے سپاہی بولا ہوئے ادھر آ, یہ لے جا چائے, اس نالائق کو بھی لے جا اور اس قیدی کو بھی لے جا اور چائے پانی لے آنا. اس نے کہا سر. اب وہ لاش لے کر پہنچے, گھر والوں نے دیکھا رونا شروع. جب رو رہا کہ کچھ ہلکے ہوئے, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اس کی جو اتنی سزا تھی اس میں سے 3 سال اس کے باقی ہیں, آدمی دے دو یا چائے پانی دے دو. اس لیے بعض اللہ والے ایسے ہیں رشوت کے پیسوں کو حلال نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگاتے, کہ اس میں ڈال دو, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. لا حول استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں ڈال دو, ایسے پڑھتے بھی نا کہ یہاں ڈال دو, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. توبہ توبہ. تو وہ سپاہی دودھ لے کر آ گیا, کھیر بنائی اس کی. حضرت اب وہ تھانے دار ہر وقت ڈر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے اللہ شیخ آئے تشریف لائے عزت رکھ لے. کھانا کھایا ماشاءاللہ بالکل کوئی بات نہیں, کھیر کا ایک لقمہ لیا اور بس قے ہو گئے سارا باہر. اب تو سپاہی وہ تھانے دار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, قسمیں کھانے لگا, ہاتھ جوڑ کر معافی, حضرت خدا کی قسم میں نے پیسے دے کر دودھ منگایا, اپنی تنخواہ سے میں رشوت نہیں لیتا اتنا. اب لیکن معاملہ تو سب سامنے. حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے. سمجھ گیا کہ وہ بےچارا تو قصوروار معلوم نہیں ہوتا, بے گناہ معلوم ہوتا, لیکن فرمایا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. فرمایا تم نے دودھ کس سے منگوایا تھا, کیا ترتیب کیسے بنایا تھا؟ بتایا کہ حضرت سپاہی ہوئے, اس کو بلاؤ. اس سے پوچھ گچھ کی تو پہلے تو مانا نہیں, پھر آخر میں جو ہے وہ اس نے اقرار کیا کہ جی بات یہ کہ میں لے کر آ رہا تھا, دودھ مجھ سے گر گیا تو میں اور دودھ اس سے مانگ کے لے آیا. فرمایا کہ دیکھو بس یہ ہے, اس درجے کے آدمی تھے, تقویٰ کا یہ عالم. انہوں نے دعوت قبول نہیں کی. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ حالت جانتے تھے. انہوں نے جب نواب صاحب کی دعوت قبول نہیں کی تو نواب صاحب نے چونکہ دونوں ساتھی تھے استاد سے شکایت کر دی کہ دیکھیے حضرت مولوی مظفر کو دیکھیے کہ یہ میری دعوت قبول نہیں کرتے, کہ میں حرام گویا کہ وہ کرتا ہوں. تو مولانا مظفر حسین صاحب نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت حاشا وکاللہ میں ایسا الزام نہیں لگاتا نواب صاحب پر کہ یہ حرام کم کرتے ہیں. کہا حضرت بات یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہے, اور چونکہ یہ نواب ہیں اور استاد کی دعوت کر رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ تکلف تو کریں گے, زیادہ تکلف کریں گے اپنی استطاعت اور ضرورت سے بڑھ کر, تو اتنا پیسے سے اپنا یہ قرضہ کیوں نہیں ادا کر دیتے. اب یہ عالم تھا, میرے مرشد فرماتے کہا تو یہ عالم شاہ اسحاق صاحب نے یہ بھی فرمایا, ارے مولوی مظفر حسین کیا تجھے تقویٰ کا حیضہ ہو گیا کہ جو تو نواب کی دعوت قبول نہیں کرتا؟ اور وہ عالم تھے نواب صاحب, نواب ایسے نہیں تھے. بتائیے آپ مظاہر حق جنہوں نے لکھی ہے, کوئی معمولی آدمی. مشکات شریف کی شرح اردو زبان میں بہترین ترجمہ اور شرح ہے, وہ بہترین. رضا آپ جتنے مولوی دیکھے اردو کی آپ کے پاس ان کے پاس مظاہر حق ہی نظر آئے گی, اس درجے کی ہے وہ. تو نے کہا کہ حضرت واللہ مجھے نواب صاحب پر کوئی وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ نواب ہیں تھوڑے سے تکلفات کریں گے اس وجہ سے میں دعوت قبول نہیں کر رہا. کہاں تو عالم یہ تھا کہ مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مظفر حسین صاحب کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر. کہاں نواب صاحب فرمائے ہم بھی نہیں آئیں گے, یہ اگر کرنا تو دال روٹی کھلا دو. یہ ہے استاد اور شاگرد, اور یہ ہے حق کا, حق پیش کر دینا استاد کے سامنے اور ہر بات کو پیش کرنا, اور کیا تقویٰ ہے دیکھو. تو یہ ہے عالم. اب عالم یہ ہے کہ ہماری شادی ہمارا ولیمہ بغیر قرض کے ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ مسئلہ سارا صرف ناک کا, صرف ناک کا مسئلہ ہے سارا. کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. میری شادی 1998 میں ہوئی ہے. زیادہ جدید دور کہلائے گا کہ نہیں بھائی؟ میں تو ابھی کل کا لونڈا ہوں, میری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو میں 40 کا بھی نہیں ہوا, بال میں ایک آدھ سفید آئے, ابھی تو بال بھی کالے. لیکن اللہ کا شکر ہے, شیخ کی برکت ہے کہ میری شادی میں جو خرچہ آیا 98 کے اندر, اس وقت سونے کی قیمت تھی تقریباً 4,500 روپے تولا تقریباً, وہ ہٹا دیں کیونکہ وہ اس کا تعلق نہیں ہے. صرف شادی پر جو میرا خرچہ آیا تھا 8,000 روپے کا ولیمہ اور 6,000 روپے کے میں نے کچھ کپڑے بنائے تھے, 14,000 روپے, یہ میری شادی کا خرچہ, اور ولیمہ بھی بٹھا کے. اس سے زیادہ میری شادی پہ خرچہ نہیں تھا. باقی رات سونا جو تحفہ دیا وہ بھی میں نے مہر جو دیا تھا 11,000 روپے مہر تھا, وہ پہلے ہی عطا کر دیا, وہ سونے کی قیمت میں دے دیا. 26,000 روپے کا تھا وہ جو میں نے لیے تھے اپنی گھر والی کے لیے تحفہ, اسی میں مہر بھی تھا. تو یہ بھی شادی پہ خرچہ ہوا, حضرت کی برکت. کوئی دھوم دھڑکرا نہیں, کوئی ڈانس, کوئی ڈانڈی, کوئی لڈی, مہندی وہندی کچھ نہیں, سادگی سے. منگل کو بات پکی ہوئی اور جمعے کو کہا شادی. اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا, میرے سسر صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ محرم میں کریں گے, کہ بات کریں گے. میں نے کہا نہیں جناب, ابھی شادی ہوگی, کیا کرنا ہے, اتنے نقشے اور وہ, کہا کچھ ہے نہیں. اور عالم یہ تھا, میں سچ بتاتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, آج اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. اس وقت عالم یہ تھا کہ میرے پاس بستر بھی نہیں تھا, لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے. میرے سسر کی بھی دیکھو نا, حوصلہ ہے یہ کہ کوئی انسان چاہتا ہے اپنی بیٹی کو دے, لیکن ان کو انہوں نے ہمت کر کے انہوں نے بھی یہ کام کر ڈالا. آج اللہ کا شکر ہے, کسی نعمت کی کمی نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے, وقت کے ساتھ ساتھ سب آ جاتا ہے. لیکن میرے دوستو, ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور حوصلہ کرنا ہے. اور عالم یہ تھا کہ ولیمے کا کارڈ بھی نہیں تھا, ولیمے کا کارڈ بھی نہیں, صرف ٹیلی فون پر اطلاع کی. ہمارے ہی خاندان کی ایک عورت نے, رشتہ دار نے اتنا شور مچایا آ کے, بس ہمارے ہی خاندان کی ایک بڑی ہیں, انہوں نے وہیں اس کو ڈانٹ لگائی اور ذکر کیا. ایک بھائی کی شادی نہیں تھی نا, تو کہا کہ یاد رکھ, یہ تو تجھے 2 دن پہلے بتا دیا, اگر تجھے صبح خبر ملے کہ شام کو شادی میں آنا ہے, تجھے پھر بھی آنا ہوگا. تو انہوں نے حوصلہ دیا نا کہ بھائی جب یہ سادگی سے کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے, تجھے کھانا بھی مل رہا ہے, سب مل رہا ہے, عزت سے آ رہے, تجھے اور کیا چاہیے, بس آ جا چپ کر کے. انہوں نے کہا یہ بھی لو جی, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے. تو شادی ہو گئی, شادی اور کیا ہوتی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے 4 بچے بھی عطا فرمائے, کتنی نعمت, کتنی الحمدللہ. تو وقت کے ساتھ سب ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, شادی آسان ترین ہو سکتی ہے نکاح مسجد میں. اب دیکھیں نا, خصوصاً ہمارے یہاں زیادہ بوجھ لڑکی پر آتا ہے, عربوں کے اندر بوجھ لڑکوں پر آتا ہے, ہمارے یہاں بوجھ لڑکی والے پر آتا ہے. لہذا جب لڑکی پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی کہ باپ کے دل سے آہ نکل جاتی ہے, اس کو ابھی سے غم لگ جاتا ہے کہ میں اس کا کہاں سے کروں گا. حالانکہ بیٹی رحمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قابل مبارکباد ہے وہ عورت جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو. لیکن ہمارا عالم یہ کہ بیٹی کے آتے ہی مٹھائی بھی نہیں تقسیم کرتے, کوئی مبارکباد نہیں, کچھ نہیں, اور بیٹے پر فائرنگ, پٹاخے, اور جی بڑے دھوم دھام سے عقیقے اور یہ اور وہ. یہ عالم. تو ہم لوگ خود بھی تعصب برتتے ہیں بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں, ایسا تعصب برتا جاتا ہے کہ بیٹے کو سادہ چڑھاتے ہیں اور بیٹی بیچاری کو پوچھتے نہیں ہے, وہ کڑھتی رہتی ہے کہ ہائے میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی, وہ کہتی تھی میرا کیا قصور ہے. جیسے ایک عورت تھی, اس کا پہلے بیٹی ہوئی, دوسری بیٹی ہوئی, جب تیسری اولاد کا ہوا تو ساس نے اس کو کہا خبردار تجھے لڑکا لانا ہوگا, اگر بیٹی آئی نا تو گھسنے نہیں دوں گی تجھے گھر میں. دھمکی دی, وہ بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی, وہی ہوا, اللہ نے بیٹی دے دی. تب ساس نے آ کے ہسپتال میں شور مچایا, تو اس نے کہا کہ مجھے کیا بولتی ہے, زور تو تیرے بیٹے نے لگانا تھا نا, اس کو بولنا بیٹا نکالے, تو قصور تو تیرے بیٹے کا ہے, وہ بیچاری کیا کرے, اس نے تو صرف اپنا ظرف پیش کیا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب رواج ہے. وہی معاملہ بیٹی کے ساتھ کہ وہ, تو میں صرف سنا رہا تھا اپنے رشتے دار کا معاملہ کہ وہ لڑکے والوں نے ان کہا بھی سادگی سے کرو, لڑکے والوں نے کہا نہیں ہوٹل میں ہوگا, میٹروپول ہوٹل میں انہوں نے انتظام کیا. آپ سوچیں کہاں ان کے پاس انتظام نہیں, میٹروپول ہوٹل لیا انہوں نے. اچھا پھر ظلم یہ کہ نکاح کا کھانا الگ اور رخصتی پہ دوبارہ انتظام کیا, ظلم نہیں ہے یہ؟ مجھے انہوں نے اتنا کہانے کو, میں نے کہا میں تو ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا, یہ ان کی, میں تو ان کا دل نہیں چاہتا ان کی شکل دیکھنے کو. جن ظالموں کو اتنا رحم نہیں آتا کہ اپنی بیٹی بھی دو, جگٹ کا ٹکڑا بھی دو, اور اس کے بعد جو ہے مال بھی جو ہے لٹاؤ اور خوش بھی کرو ان کو, اور نخرے الگ برداشت کرو. کتنا ظلم ہے آپ سوچئے. اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنا ہے. اور وہ صاحب کوئی معمولی نہیں, پڑھے لکھے. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے, ایک جاہل آدمی حرکت کرے تو سمجھ میں آتا ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے ماسٹرز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ان پر افسوس ہوتا ہے. کہنے کو اپنے بڑے تعلیم یافتہ اور روشن خیال بنتے ہیں, براڈ مائنڈیڈ, لیکن میں واللہ کہتا ہوں اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں, اتنے تنگ نظر ہیں کہ ذرا ان کو احساس نہیں ہوتا, اور ظلم کرتے ہوئے ذرا ان کے کان پر جو نہیں رہتی. وہ تو اس وقت ہوتی ہے جب اپنی بیٹی کا معاملہ ہوتا نا, لیکن اس پہ بھی اتنا دل ایسا سیاہ اور اتنا دل سنگ دل بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی پر گزرتی ہے نا, تو پھر یہ نہیں کہ اس سے عبرت حاصل کر کے چلو دوسرے کی بیٹی کو سہولت دے دے, نہیں, کہتے ہمارے ساتھ ایسا ہو کیا ہوا, ہم اس کے ساتھ ضرور ایسا کریں گے. اب آپ سنگ دلی کا عالم دیکھیے اور میری اس طرح کو سمجھیے کہ ہم یہ چاہیں کہ اپنی بیٹیوں کو سہولت دے, بیٹی والوں کو سہولت دے. ہونا تو یہ چاہیے خاندان کے بڑے کہہ دے جا کر بیٹی والوں سے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے برادری کو خوش کرنے کی, بس آپ سادگی سے کام کریں, ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے. اور عورتوں کو بھی قابو کرے ذرا, کیونکہ وہ بہت باتیں بنانا شروع کر دیتی ہے کہ خبردار کوئی جو شکایت کی. اس لیے پوچھا مجھ سے کسی نے کہ کیا باپ اپنی بیٹی کو سامان دے سکتا ہے, میں نے کہا بالکل دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جس کو ہمارے یہاں جہیز بولتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, باپ ہے اپنی بیٹی کو تحفہ دے رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب لگایا سجایا, اس کی مووی بن رہی ہے, لالا کے دکھا رہے ہیں, اور وہ لڑکے والے کے گھر گیا, وہاں پہ ہوتا ہے جی کیا لائی کیا لائی کیا لائی, یہ منع ہے. ہاں باپ ہے اپنی بیٹی کو, لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تم یہ سامان دو, بیٹی کو سونا بنا دو, وہ کام آنے کی چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم سونا دو گے وہ کام آئے گا, آڑے وقتوں میں کام آ جاتا ہے, لیکن یہ جو اللم بلم, یہ جو خصوصاً سوٹ ہے, ہزاروں ہزاروں روپے کے سوٹ جو ایک ایک مرتبہ پہنے جاتے ہیں, اس کے بعد کسی کام نہیں آتے. لہذا پہلے زمانے میں سادگی کا عالم یہ تھا کہ محلے میں ایک کا سوٹ ہوتا تھا, وہ سب کو چلتا تھا, ہر ایک کی شادی میں وہی چلتا تھا. کیوں سمجھا؟ ایسا عالم ہو اور کوئی شرم نہیں, بھائی کرنا ہی کیا ہے, وہ چلتا تھا. لیکن اب ہر ایک کو الگ چاہیے, اور ہزاروں پچاس پچاس ہزار تو کم از کم ہے, کم از کم پچاس ہزار روپے کا اب تو سوٹ آنے لگے ہیں. وہ لو فائدہ کوئی کچھ نہیں, اور ایک نہیں, چلو ایک سوٹ بنایا چلو, بہرحال بری تو وہ بھی چیز ہے, لائن لگی ہوئی ایسے سوٹوں کی, خصوصاً بچے ہونے کے بعد تو وہ ویسے کپڑے پہنے بھی نہیں جاتے, وہ زری والے اور گوٹے والے اس قسم کے کپڑے جو بچے پہننے ہی نہیں دیتے. صحیح کہہ رہا ہوں نا جی؟ تو کیا صرف ضیاع ہے پیسوں کا. ہمارے ایک دوست کیا, ان کی بہن کی شادی, اللہ کی شان کے شادی والے دن بارش ہو گئی. اب بارش ہو گئی تو اب ہال وال کچھ نہیں جا سکتے. ان سے کہا بھائی گھر میں سادگی سے کر لو. لو جی لڑکے والوں نے اتنا شور مچایا کہ ہم نے تو بیس بیس ہزار روپے کے جوڑے بنوائے ہیں, وہ کون دیکھے گا, یہ عالم. تو میرے پیارے دوستو, یہ بات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہم میں سے ہر آدمی اپنے خاندان کا نمائندہ ہے, خصوصاً جس کو اللہ تعالی نے خاندان کا بڑا بنایا. آخر اگر یہ بات پیش کریں تو کیوں نہیں کام چلے گا, کم سے کم اپنی بات تو پیش تو کر سکتے ہیں نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ حل نہیں ہے, حل ہے, اور وہ حل کیسے, حل جو ہے مل کر حل ہو جائے گا. آپس میں پیش کریں, بات رکھیں, اور یہی معاملہ شادی کا, یہی معاملہ فوتگی کا ہے کہ کچھ ہو جائے. برادری کو خوش کرنے کے لیے ابا کا ولیمہ مرنے کے بعد کرنا ہے, وہ بھی یہی ہے نا, ولیمہ ہی ہے وہ بھی. اس میں بریانی اور زردہ ہے, کہاں سے پکوانا ہے, کون سی مرغی ہونی چاہیے اور کون سا بکرا پکوانا ہے, کس سے گھی کم رکھنا کیونکہ خالو جان کا کولیسٹرول آئی ہے, نمک کم ڈالنا کہ فلاں کا جو ہے بلڈ پریشر وہ ہے, مسالہ اتنا رکھنا کہ ان کو اس کے بغیر چٹکا, مسالہ زیادہ نہیں رکھیں گے تو وہ کھائیں گے نہیں. عجیب تماشا ہے, یعنی گویا ابا کا پورا ولیمہ ہوتا ہے. کتنا عجیب ہے کہ ان پر ظلم ٹوٹا, اور پھر اس سے زیادہ تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ ہی کے میراث سے وہ دعوت کی جاتی ہے, یہ اور ظلم ہے, حرام ہے یہ بالکل. ابھی جائیداد تقسیم نہیں, اسی کے پیسے سے وہ کیا جا رہا ہے سب, یا مان لو اپنی طرف سے بھی کر رہا ہے تو یہ بھی تو ظلم ہے بھائی. یہ ہمارے معاشرے کی وہ چیزیں ہیں, ہزاروں ہزاروں روپے ان چیزوں پر ہم پھونکتے ہیں, ظالمانہ رسمیں ہیں یہ, اور ہر آدمی سے پریشان ہے لیکن کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اصل میں کھانے فوجگی پر کھانے کی سلسلہ چلا کیسے تھا, چلا اس طرح سے تھا کہ پہلے زمانے میں جن لوگوں کو جس کی جتنی گنجائش ہوتی تھی وہ یہ کرتا تھا کہ کھانا پکا کر غریب میں مدرسوں میں یا غریبوں کو کھلاتا تھا تاکہ ان کو کھلا کر جو ثواب ملے اس سے ہمارے باپ کو ہماری ماں کو فائدہ پہنچے, تو اصل میں یہ تھا پہلے. اب غریبوں کو تو ہم بھول گئے, ہم سارے پیٹ بھروں کو کھلاتے, اور سیٹنگ کیسے ہوتی تھی, قرآن خانی ہے. تو میں پوچھتا ہوں بھائی قرآن خانی ہے یا کھانا ہے, کہتے ہیں قرآن خانی ہے, کھانا ایسے ہی. وجہ کیا ہے کہ صرف قرآن خانی رکھیں گے تو کوئی نہیں آئے گا, اور اگر قرآن خانی کے ساتھ کھانا رکھیں گے تو بھی قرآن پڑھنے کے وقت میں نہیں آئیں گے, کھانا کھانے کے وقت میں آئیں گے. او جی آفس میں دیر ہو گئی تھی, رش میں پھنس گئے تھے, دادا چھٹی والا دن آپ صرف قرآن خانی رکھ دیں ایک تو کوئی نہیں آئے گا. کہ جی ایک ہی دن ہوتا ہے, بچوں نے کہا ذرا نانی کے گھر لے جائیے, میں وہاں چلے گئے. اور آپ ورکنگ ڈے میں کام کے کام والے دن میں آپ کھانا رکھ دیں, قرآن خانی نہ کریں, سب پہنچ جائیں گے. تو سارا مسئلہ پیٹ کا ہے. لیکن ان ظالمانہ رسموں کی وجہ سے میرے پیارے دوستوں, ہمارا وہ ایک آدمی وہ بےچارہ جو قرضہ لیتا ہے مزید قرضوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, اور برادری میں سے ایک آدمی اس کا قرضہ ادا نہیں کرتا, اور اس سب برادری کو خوش کرنے کے لیے کہ بعد میں یہ لوگ باتیں بنائیں گے. کیا عالم ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کرتے, جن کو خوش کریں تو ہمیں فائدہ دنیا کا بھی ملے آخرت کا ملے, جن کو خوش کرتے ہیں نہ ہمارے دنیا کے کام کے نہ ہمارے آخرت کے کام کے. اس لیے ہم اگر مل کر یہ کام کریں, بات چلائیں, ہو سکتا ہے ایک ایک آدمی کو کہیں انشاءاللہ بات ہے فائدہ ہو سکتا ہے, ہمت کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو 100% شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل خاص اور عنایت و مہربانی ہماری جانوں پر فرما دے. یا اللہ تعالی معاف فرما دے. رحمتك.